مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر زبیر طیب۔ آج موسم کا اثر ہے اور میری آواز میں اگر آپ کو وہ گرم جوشی نہ ملے جو کہ ایک میزبان کی آواز میں ہونی چاہیے تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا تعلق پاکستان میں پانی کے بحران سے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2025 میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، اور کسی گمبھیر صورتحال سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری اس قدرتی نعمت کو ناپید ہونے سے بچا سکیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، عوام اس کے حل کے لیے حکومت ہی سے توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی حکومتی سطح پر اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک ڈیم بنانے کا اعلان کیا گیا، جس کے لیے عطیات جمع کرنے کی غرض سے ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا، مگر اس ڈیم کا افتتاح تاحال نہیں ہوا ہے۔ سن 2025 صرف 6 قدم کے فاصلے پر ہے اور کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ کیا پانی کا بحران واقعی اتنا شدید ہے؟ کیا صوبائی سطح پر اس کا ادراک موجود ہے؟ کیا بستیاں بسانے سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کی گئی؟ کیا پانی اور توانائی دونوں لازم و ملزوم ہیں؟ پانی اور اقتصادیات کا کیا تعلق ہے؟ یہی وہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے شوکت یوسف زئی، وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ہمارے مہمان ہوں گے محمود گردیزی، جو انجینئر ہیں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے، ٹی وی پروگراموں کی میزبانی بھی کرتے ہیں اور عوام الناس سے ان کا رابطہ بھی ہے۔ ہمارے مہمان ہیں نوید افتخار، پانی اور اقتصادیات کے ماہر، یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے پبلک پالیسی میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر فضل دا نبیل، گراؤنڈ واٹر کے ایکسپرٹ ہیں اور سسیک یونیورسٹی یو کے سے ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی خالد مصطفیٰ، دی نیوز سے وابستہ ہیں اور پانی کے بحران پر نظر رکھتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں۔ ہم ابھی تک اپنے پورے مہمانوں سے، تمام مہمانوں سے رابطہ نہیں کر پائے ہیں، تو گفتگو کا آغاز ہم گردیزی صاحب سے کرتے ہیں۔ محمود گردیزی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گردیزی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کی بات ہو، بہت عرصے سے پاکستان میں پانی کی کمی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور کچھ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 1990 میں یہ نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ پھر 2005 میں ایک رپورٹ کے مطابق اور کمی ہوئی، 2016 میں حالات کافی بگڑے اور تشویش پیدا ہوئی۔ تو آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ پانی کی کمی کا سبب انسانوں کا رویہ ہے یا یہ قدرتی بحران ہے؟
تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے لائن پر لیا، اور بالخصوص پانی کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگیوں کے لیے 70% جو کنٹریبیوشن ہے وہ پانی سے ہے، اور پانی ہی ایک لائف لائن ہے۔ تو یہ جو بحران پاکستان کی طرف سے لومنگ کر رہا ہے، اور 2025 کے حوالے سے ہو یا ایون آج کے حوالے سے ہو، تو اس طرف سے جو ہماری حکومتوں نے ماضی میں، یعنی 1960 اور 1970 کے درمیان، تو ہماری اس وقت کی جو فوجی حکمران تھے ایوب خان محروم، اس کے دور میں تو ڈیم بنے، منگلا ڈیم بھی بنا، کربیلا ڈیم بھی بنا، وارسک بھی بنا، لیکن اس کے بعد 70 کے بعد ہم نے ڈیم بنانے یا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگانے میں کوئی خاطر خواہ نہ کوئی دلچسپی لی، اور نہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کو اپنی پرائیورٹیز میں لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم صرف 1947 کی طرف چلے جائیں تو اس وقت جو جنگلات تھے ہمارے، وہ تقریباً یعنی جو ایریا کورڈ ایریا ہوتا تھا وہ 5% آف ٹوٹل ایریا کے جنگلات تھے، جو کہ آج ریڈیوز ہو کر کے 2% رہ چکے ہیں، اور اس میں بھی ہر روز یعنی اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ فارسٹ کا ہے, دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کا ہے, اور تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ پولیوشن کا ہے. تو اور چوتھا جو ہے کہ ہم نے ریچارج جو ہونا چاہیے تھا اس کی طرف بالکل نہیں دیا. تو یہ جو چونکہ ایک تو کنسٹرکشن, اس میں روڈ, سیمنٹ, ان ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو ہماری جو سب سوائل واٹر ہے اس میں بھی جو ریچارج کا سسٹم ہوتا ہے جو نیچر نے اللہ نے دیا تھا, وہ بھی ہم اس کو بھی ہم نے ڈسکریج کیا, اور اس کی طرف بھی خاطر خواہ کوئی پلاننگ اور پالیسی نہیں بنائی. اب اگر ہم لیں کہ پر پرسن پر کپیٹا اگر لیں کہ جی انسانی کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 گیلن پر پرسن رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ بھی لیں, اگر آج کے حالت میں دیکھے ہیں تو ہمارے ایک آدمی کے حصے میں 30 لیٹر پانی بھی نہیں آ رہا جو ہمارے پاس اس وقت ڈاٹا موجود ہے. اور اویئر ہے کہ امریکہ میں اس وقت آج بھی جو وہاں کی حکومتوں میں یا وہاں کے جو سسٹم ہے انہوں نے 500 لیٹر پر پرسن پر ڈے کے حساب سے پانی مہیا کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اس وقت تربیلا میں جو اس وقت جو ریزروائر بنایا گیا تھا وہ 9.679 ملین ایکڑ پر فیٹ تھا, اور 58 ایئرس کے بعد وہ سلٹنگ ہونے کی وجہ سے ریڈیوز 6.434 MAF رہ گیا ہے, جس میں سے ہم بجلی کو 3500 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم نے وہاں ایکسٹینشن کا بھی ایک چائنیز گورنمنٹ سے ایک لگایا ہے, لیکن اس کا پوٹینشیل بھی صرف 1 مہینہ یوز ہو سکے گا, پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس پانی وافر ہوا.
بالکل بالکل, منگلا میں بھی اور
منگلا کو لے لیں 7.3.
جی جی ٹھیک ہے, بتائیے گا. جی 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 سن رہے ہیں.
ہاں
جی,
7.39 ملین ایکڑ فیٹ منگلا کا ہے, جہاں 1120 میگا واٹ بجلی ہمیں مل رہی ہے. تو اب یہ دو ہمارے پاس اس وقت کرنٹلی جو ریزروائر ہیں وہ بھی تربیلا تو بڑا کوئکلی اس میں ڈپلیٹ ہو رہا ہے, اس میں سلٹنگ ہو رہی ہے. اور اگر بھاشا ڈیم ہمیں 5 سے 10 سال پہلے بنا لینا چاہیے تھا, اور ہمارے پاس جو کالا باغ ڈیم پروپوز تھا اسے آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے بند جانا چاہیے تھا, جو کہ بدقسمتی نہیں بنایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھاشا ڈیم کے لیے پلان کیا گیا ہے, آلدو اٹ از ٹو لیٹ, لیکن پھر بھی اگر گورنمنٹ یہ موجودہ گورنمنٹ ہے جس میں یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ, ایک سلوگن دیا ہے قوم کو کہ جی ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈیم بنانا چاہیے, تو اس حساب سے انہوں نے ابھی سے یعنی انرجائز تو نہیں ہوئے, لیکن بہرحال 10 سے 12 بلین روپیز اکٹھا ہوا ہے جو ڈونیشن سے لوگوں نے بھیجا ہے, اوورسیز پاکستانی لوکلز نے, اس کا ٹرائی لگ رہی ہے. لیکن ایک لیٹر سی کی حکومت نے ایک انیشیٹو تو لیا ہے, ڈائریکشن فکس کی ہے, اینڈ وی ہوپ کہ ان نیکسٹ 6 منتھ میں کوئی ایک اس پر فزیکل ایکشن شروع ہو جائے گا. اسے ہو جانا چاہیے تھا, اسے انوگریٹ ہو جانا چاہیے تھا, سائٹ پر موبلائزیشن ہو جانی چاہیے تھی, لیکن چونکہ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی برفباری اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی تھوڑی سی گورنمنٹ کو ڈسکریجمنٹ ملی, پلس گورنمنٹ کو اور مسائل ملے ہوئے ہیں. جو پرانا جو ڈیٹ رہ گیا ہے پرانی حکومتوں نے چھوڑ دیے ہیں, تو اس حساب سے بھی گورنمنٹ بڑی کنفیوز ہے کہ جو ڈیو اماؤنٹس ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے جائیں. تو اس لیے وہ ابھی تک پرائرٹی اس طرح سے فکس نہیں کر پائے, لیکن بہرحال بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے ڈائریکشن موجودہ گورنمنٹ نے فکس کر لی ہے, اور اس کی طرف وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو 4 اور 5 منتھ پروسیڈنگ شروع کر دیں گے. اسی طرح سے ایک اور محمد ڈیم
جی جی جی
ڈیولپ ہوا ہے. جی ہاں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان نیکسٹ 2 to 3 منتھ وہاں کنٹریکٹر موبلائز ہو جائے گا, اور اس کی کنسٹرکشن کا آغاز بھی باقاعدہ سے ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب باقی جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھے وہ تو اس پر بھی کوئی پاکستان میں یعنی جس طرح سے انہوں نے ایل این جی بیسڈ پاور پروجیکٹ لگائے, جس طرح انہوں نے تھرمل بیسڈ پاور پروجیکٹ لگائے, اس طرح سے ہائیڈرو انڈیجنس ڈیولپمنٹ پر نہ تو سابقہ حکومتوں نے کوئی انٹرسٹ لیا, اور موجودہ حکومت بھی
جی چونکہ یہ گردیزی صاحب آپ کا جی ہائیڈرو پاور جی گردیزی صاحب یہ آپ کا فیلڈ ہے, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیسے لگائے جا سکتے ہیں اور کتنا امکان ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ابھی پانی کی کمی کی آپ نے کچھ وجوہات بتائیں. ڈاکٹر فضیلدہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا جو فیلڈ ہے وہ گراؤنڈ واٹر پہ آپ کا کام ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ جو پانی ہم سمجھتے ہیں کہ پانی جو نظر آ رہا ہے سرفیس پہ نظر آ رہا ہے صرف وہی پانی ہے, تو انہوں نے گردیزی صاحب نے کچھ فیکٹرز بتایا, جنگلات اور پولیوشن کو بھی انہوں نے شامل کیا اور بہت سی چیزیں, لیکن گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟
جی السلام علیکم. بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. زمینی پانی کے حوالے سے اب اکثر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو پانی ندیوں میں دریاؤں میں بہتا ہے وہی پانی جو نظر آتا ہے, جب وہ کم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں. نیشنل پالیسی کے حوالے سے بھی اسی پانی کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ڈیم بنانے کے حوالے سے, ہائیڈرو پاور کے حوالے سے. لیکن ایک جو چیز ہمیں ایز اے نیشن ریئلائز کرنی چاہیے خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے لیے, وہ یہ ہے کہ زمینی پانی اس وقت ہمارا سب سے بڑا اسٹوریج ہے, فارم آف انڈر گراؤنڈ اسٹوریج. جو زیر زمین پانی ہے وہ خاص صوبہ پنجاب کے لیے خاص طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے. صوبہ پنجاب جو زراعت پروڈیوس کرتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اور ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کرتا ہے. میں کچھ اس حوالے سے کچھ موٹے موٹے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے پنجاب پاکستان کا سب سے پاپولر صوبہ ہے اور مین ایگریکلچرل کنٹریبیوٹر بھی ہے. پنجاب جو ہے پاکستان کے تقریباً 60% ایگریکلچرل ایکسپورٹ جو ہے وہ پنجاب سے جاتے ہیں, اور جو 3 لارجسٹ یا 4 لارجسٹ کراپس ہیں پنجاب کے جس میں ویٹ رائس شوگر کین کاٹن, آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ 4 کراپس بٹوین 70-80% 70-80% پانی ان 4 کراپس کا زمینی پانی کے ذریعے جاتا ہے. میں اس میں یہ کلیئرفائی کرنا چاہوں گی کہ خالی زمینی پانی نہیں, لیکن زمینی پانی اور سرفیس واٹر کو ملا کے کنال اور ٹیوب ویل دونوں کا پانی ملا کے اگر ہم شمار کریں تو تقریباً 70-80% جو آپ کی کراپس ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں زمینی پانی پر ڈپینڈنٹ ہے. تو زمینی پانی ہی ہماری اصل سروائیول, ہمارے ایکسپورٹ, ہماری فوڈ سیکیورٹی اس کے لیے ذمہ دار ہے. اور اس پانی کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ مینجمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے, گورننس کا بہت بڑا پرابلم ہے. دو چیزوں میں آئی تھنک ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے کہ واٹر اسکیئرسٹی ڈیولپمنٹل پریشر کی وجہ سے پاپولیشن انکریز کی, ہماری آبادی بڑھ گئی, ہم ڈیولپنگ اکانمی ہیں, ڈیولپمنٹ پریشرز ہیں, گروتھ پریشرز ہیں, لیکن واٹر اسکیئرسٹی ان وجوہات کی وجہ سے تو آ رہی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ واٹر اسکیئرسٹی پور گورننس کی وجہ سے کہاں تک آ رہی ہے.
اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا.
اس کے حوالے سے میرے سے پہلے جو ہمارے ویلیوبل گیسٹ ہیں انہوں نے یہ بات پولوشن کے حوالے سے بات کی, اور کہیں نہ کہیں جو ندیوں نہروں میں پولوشن ہوتا ہے جب ہم ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں, اپنے ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں پاکستان کے, تو ہمارا بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ دیکھیں دریاؤں میں پلاسٹک بیگ ہیں, پولوشن ہے, دریا صاف نہیں ہے. لیکن اگین زمینی پانی جو ہے کیونکہ زمین کے نیچے ہوتا ہے, اس کا پولوشن بہت دفعہ نظر انداز ہو جاتا ہے. بہت دفعہ کیا آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے تو نظر انداز ہو جاتا ہے. شیخو پورا میں میں نے بہت زیادہ کام کیا فیلڈ ریسرچ کی, اور ادھر یقین کریں جن کسانوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہ جو 50 فٹ کی گہرائی پہ پانی ہوتا تھا, اگر وہ ٹیوب ویل والا پانی جو پمپ والا پانی 50 فٹ پہ پمپ کر کے آدھا گھنٹہ باہر رکھیں گلاس کے اندر ڈال کے, آدھے گھنٹے بعد وہ پانی پیلا پڑ جاتا تھا. اتنا زیادہ اس پانی کے اندر پولوشن اور آرسینک کی کنٹامینیشن تھی. ایک نئی رپورٹ آئی ہے 2017 کی اسٹڈی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 50 ملین لوگ پاکستان میں وہ آرسینک کنٹامینیشن کا ایٹ رسک آف آرسینک کنٹامینیشن, کیونکہ ہمارے زمینی پانی کے اندر آرسینک کی بہت زیادہ کوانٹٹی ہے, اور بہت زیادہ جس میں آپ کے لاہور کے ارد گرد انڈسٹریل ایریاز ہیں, ایگریکلچرل ایریاز ہیں, پنجاب میں اسپیسیفکلی, سندھ میں بھی کچھ جگہ ہیں, ادھر ساری جگہوں پہ آرسینک کنٹامینیشن از اے بگ پرابلم. اس کے علاوہ آرسینک کنٹامینیشن, آرسینک دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے. ایک نیچرلی اکرنگ آرسینک ہوتا ہے جو زمین کی نیچرل ٹینڈنسیز کی وجہ سے زیر زمین ایگزسٹ کرتا ہے, اور ایک آرسینک ہوتا ہے جو کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے, جو ایگریکلچر میں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ, ان کی وجوہات کی وجہ سے. آرسینک کے علاوہ اور بہت زیادہ سورسز آف پولوشن ہیں جو کہ جو زمینی پانی کو پولیوٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی بہت ساری انڈسٹری ایسی ہیں جو
جی ڈاکٹر فضیلہ, یہ جو پانی کی پولیوشن کا معاملہ ہے یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پر ہم ایک الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں. آج ہم ذرا دیکھ لیں کہ کمی کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ نے ذکر کیا کہ جو گراؤنڈ واٹر ہے ٹیوب ویل کے ذریعے, ہینڈ پمپس کے ذریعے انسان استعمال کرتے ہیں, آپ نے زرعی زمینوں کے بارے میں بتایا کہ ٹیوب ویل کا پانی انہیں زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ زیر زمین پانی جو ہے اس کا تعلق بھی سرفس پہ پانی جو موجود ہے اس سے ضرور ہوتا ہے. کیا آپ کے خیال میں اس کمی کی وجہ, زیر زمین پانی میں کمی کی وجہ یہ تو نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہینڈ پمپس لگا دیے گئے, تھر میں پانی کی کمی ہے تو ہینڈ پمپ لگا دو, کیا سمجھتی ہیں؟
بالکل, اور آگے جا کے بالکل ایسے ہی. اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو 1960 میں ہم نے گورنمنٹ کا پروگرام لگایا تھا اسکارپ ٹیوب ویلس کا, اور وہ اسکارپ ٹیوب ویلس میں گورنمنٹ کی ٹیوب ویل لگتی تھی, بجلی فری تھی کسانوں کے لیے. ہم نے وہ لگایا ایز اس وقت زمینی پانی کا لیول بہت زیادہ تھا, اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے زراعت کے لیے ہارمفل تھا. ہم نے گورنمنٹ ٹیوب ویلس لگائے, اس کے دیکھا دیکھی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیوب ویلس آئے, اور کیوں کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آج پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیوب ویلس اتنے زیادہ ہیں, ہر گھر میں, ہر اس کی زراعت کی زمین پہ, ہر انڈسٹری میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا پانی کا لیول 2 سے 3 کئی جگہوں پہ جہاں سویٹ واٹر زون ہے, ہمارا پانی کا لیول 2 سے 3 میٹر سالانہ نیچے جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی واٹر اسکیسٹی کے حوالے سے, کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پانی جو ہم پی رہے ہیں یا جو زراعت میں جا رہا ہے بس وہی پانی ہے, پانی استعمال ہو رہا ہے. ہمیں اس ورچوئل واٹر کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو سوچ کے آپ انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل, اب جو چاول ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو گندم ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس میں پانی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. آپ کو نئی ریسرچ 2017 میں ایک اسٹڈی آئی جس نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ٹاپ 3 پانی کا, گراؤنڈ زمینی پانی کا ایکسپورٹر ہے. جو ہم اپنی زراعت کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں, ایگریکلچرل کموڈیٹیز ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس میں رائس ہے, پاکستان دنیا کا تیسرا لارجسٹ رائس ایکسپورٹر ہے, جس میں باقی اور کاٹن کے پروڈکٹس آ جاتے ہیں, ٹیکسٹائلز آ جاتی ہیں, یہ سب بہت زیادہ واٹر انٹینسو ہیں. اور جب ہم یہ پروڈکٹس امپورٹ کرتے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم پانی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم ایک آلریڈی پانی کی قلت کے شکار ہیں ایک ملک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنا پانی ان پروڈکٹس کی شکل میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں.
اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ, جی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر فصل نہیں اگائیں گے تو ایکسپورٹ کیسے کریں گے, تو یہ تو بات صحیح ہے. لیکن اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہونا جو ہے, یہ کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہے, تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلور کرتے ہیں. چلیے ہم بات کر لیتے ہیں اربن ڈیولپمنٹ کی, اور ہمارے ساتھ نوید افتخار صاحب ہیں, ان کا اس میں بھی کام انہوں نے کیا ہے, اور یہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ منصوبہ بندی اگر درست نہ ہو تو اس کی وجہ سے بحران پیدا ہوتے ہیں. نوید صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اوہو, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, چلیے, خالد صاحب ہیں, خالد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو خالد صاحب, آپ نے بھی بہت گہرائی میں اسے دیکھا ہے. ڈاکٹر فضلدہ کا جو مطالعہ ہے وہ کیسی تشویش پیدا کر رہا ہے کہ آپ زیر زمین پانی کو اگر نہیں سنبھالیں گے تو اوپر پانی نہیں ملے گا آپ کو.
اچھا, آپ نے مجھے فرمایا ہے جو ہمارا پنجاب ہے وہ ایکچولی اس کا جو ایکوفر ہے انڈر گراؤنڈ, وہ ہم شیئر کر رہے ہیں انڈیا کے پنجاب کے ساتھ, اور وہ سلوپ میں ہے. اور جو میں نے پڑھا ہے وہ سلوپ میں ہے, جبکہ ہائٹ ہماری سائڈ پہ ہے اور ڈیکلائن ان کی طرف ہے. ایک یہ بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو انہوں نے ہائیلی سبسیڈائزڈ کیا ہوا ہے جو وہ پانی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کو دیتے ہیں. تو جب وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پانی کو, تو وہ ہمارا جو پانی ایکوفر کا ہوتا ہے وہ بھی سلوپ کی وجہ سے ان کی طرف چلا جاتا ہے. ایک یہ بھی ریزن ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہمارے ہاں دو قسم کے پانی ہیں, سرفیس واٹر ہے اور دوسرا گراؤنڈ واٹر ہے. اور ہماری ساری توجہ پنجاب کی طرف ہوتی ہے, مانتا ہوں کہ یہ فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی, لیکن دو صوبے ایسے ہیں جن کا, ایک سندھ ہے اور ایک بلوچستان ہے. بلوچستان جو ہے وہ انڈس زون سے ہی باہر ہے, اور بلوچستان میں سب سے بڑی جو اویلیبلٹی کا ایشو ہے, پانی کی اویلیبلٹی کا جو ایشو ہے, وہ بہت ہی ایگریویٹ ہو چکا ہوا ہے. وہاں پہ باقاعدہ مائننگ کی جاتی ہے پانی کی, کئی ہزاروں میٹر وہ ٹیوب ویل کے گہرا کر کے تو پانی نکالتے ہیں. وہاں پہ بہت ولنریبل پوزیشن ہے. وہاں پہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کبھی توجہ نہیں دی. اور جو کہ دوسری طرف جہاں گلگت بلتستان سے شروع ہوتے ہوئے, کے پی کے سے شروع ہوتے ہوئے, اے جے کے سے شروع ہوتے ہوئے, اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے جاتے ہوئے سمندر میں پانی ہمارا چلا جاتا ہے, لیکن کچھ ایریاز سندھ کے ایسے ہیں جو بہت زیادہ قحط زدہ ہیں, جس میں تھر بھی آ جاتا ہے, جس میں ٹھٹھا آ جاتا ہے, بدین آ جاتا ہے, اور بھی کافی علاقے ہیں. اب وہاں پہ صورت حال ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہم گراؤنڈ واٹر بھی استعمال کرتے ہیں, پنجاب والے سروس واٹر بھی استعمال کرتے ہیں, جبکہ سندھ بھی ہماری فوڈ باسکٹ کا حصہ ہے. اور سندھ میں کافی ایسی زمین ہے جو کہ جس کے انڈر گراؤنڈ پانی میٹھا نہیں ہے, وہ بریکش واٹر ہے. ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں تھر کا, تو تھر میں جو لٹرلی جو تھر ہے, یہاں پہ کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا, اور جب سمندر پیچھے چلا گیا تو یہاں پہ جو بھی تھے, اب ڈیونز وغیرہ آ گئی ہیں, اور نیچے جائیں تو ہم کولا وغیرہ نکال رہے ہیں, تو کولے کے نیچے سمندر کا پانی ہے. پھر کولا وغیرہ آتا ہے جو ہم ابھی تھر کول پاور پروجیکٹس وغیرہ استعمال, لٹرلی وہاں پہ رہنا محال ہے. وہاں پہ اب پانی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ سمندر کا پانی ہوتا ہے, کھارا پانی ہوتا ہے, نہ اسے فصلیں اگ سکتی ہیں نہ لوگ رہ سکتے ہیں, لہٰذا اس کی ولنریبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سندھ کی جو زمین ہے, تقریباً 35 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے, وہ سمندر برد ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر, وہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سارا کا سارا سمندر میں چلا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ ہمیں سمندر کو پیچھے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقریباً 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہر روز جو ہے چھوڑے نیچے پانی, تو وہ ریگولیٹڈ ہوئی پانی چھوڑا جا سکتا ہے. اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں گے اوپر تو ہم پانی کو ریگولیٹ کریں گے تو وہ پانی چھوڑا جائے گا, ادر وائز زمینیں جو ہیں وہ سمندر کے سمندر بور ہوتی چلی جائیں گی. اور ٹٹھا کے دو تحصیلیں جو تھیں آپ نے سنا ہوگا, کیٹی بندر اور ایک اور تھی کھارو چان, یہ سمندر برد ہو چکی ہوئی ہیں. تو پانی جو ہے نا ایکچولی سندھ کی زمین کو کھائے جا رہا ہے سمندر کا پانی. اب وہاں پہ اور بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہاں پہ جو فشریز ہوتی تھی وہ بھی جو ماہی گیر تھے ان کی بھی جو مسائل کریٹ ہو گئے. پھر وہاں پہ کھارا پانی اوپر آ جاتا ہے تو وہاں پہ جو منچھر جھیل ہے اور جو ایکالوجی ہے وہاں کی, وہاں کا انوائرمنٹ ہے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. اب آ جائیں آپ پنجاب کی, تو پنجاب کی طرف جو فوڈ باسکٹ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم فلڈ اریگیشن جو کرتے ہیں اس میں ہم پانی بڑا ضائع کر دیتے ہیں. فلڈ اریگیشن میں جب ہم کرتے ہیں تو دنیا جو ہے ڈیولپ اکانومیز جو ہیں وہ پانی کو ایک ایک قطرہ جو ہے سنبھالتے ہیں. ہم جو ہیں پانی کو ابھی بھی ضائع کر رہے ہیں, مس مینج بھی کرتے ہیں اور بیڈ گورننس بھی ہے. اور ویسے بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے, ہر شخص کا ایٹیٹیوڈ جو ہے پانی کو ضائع کرتا ہے. اگر وہ اس نے گاڑی دھونی ہے تو بے شمار پانی, اگر اس نے لان کو پانی دینا ہے تو بے شمار پانی کا استعمال ہوتا ہے, اگر اس نے فصل کو پانی دینا ہے تو فلڈ اریگیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20-25 million ایکڑ فیٹ واٹر جو ہے, کئی ڈیمز جو ہیں ہم وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں فلڈ اریگیشن. اب جب ہمارا یہ پیٹرن ہوگا, ہم اگر یہاں سے اپنی بچت کریں تو ہمیں ڈیمز بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اتنا پانی ہمارے پاس ہے, وی آر بلیسڈ یقین جانے. لیکن ہم اتنے نااہل لوگ ہیں, ہمارے جو کرتا کرتا ہیں جنہوں نے ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے رڈار پہ کبھی پانی کا سبجیکٹ رہا ہی نہیں ہے. 70 سالوں میں ہم نے پچھلی حکومت کے آخری سال میں نیشنل واٹر پالیسی بنائی, اور پہلے 70 سال بغیر نیشنل واٹر پالیسی کے ہم نے اس ملک کو چلایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سروس واٹر کے لیے ریگولیٹر بنا دیا ارسا, لیکن انڈر گراؤنڈ واٹر کے لیے ہم نے ابھی کوئی باڈی نہیں بنائی. جبکہ ہم سالانہ جو ایکسٹریکشن ہے, جو ہم پانی کو نکال لیتے ہیں زمین سے, وہ تقریباً 51 million ایکڑ فیٹ سے زیادہ پانی نکال لیتے ہیں ہم لوگ. تو پانی کا استعمال دوسرا انڈسٹریلائزیشن ہے, میسو اور فضول قسم کی انڈسٹریلائزیشن ان ریگولیٹڈ, اور ٹینریز بسرور میں بھی ہیں, سمبڑیال میں بھی ہیں, اور بھی ہمارے کئی ناروال جو ہے وہاں پہ بھی ہیں, اور بھی کئی کافی شیخوپورہ وغیرہ میں انہوں نے پانی کو زیر زمین پانی کو فلوٹ کر کے رکھ دیا ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو ہمارا انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یعنی ٹوتھ لیس ہے, اس کے مسئلہ کوئی نہیں کہ وہ ریگولیٹ کر سکے ان چیزوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر بلیسڈ ود واٹر. ہمارے ہاں بارشیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے, گلیشیئر میں اس دفعہ بہت زیادہ برف پڑی ہے. ویسے تو پوری دنیا میں ہے, کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آ رہا ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ برف ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اب بہت زیادہ جو فورتھ کمنگ جو ہمارا سمر سیزن ہوگا اس میں فلڈز آئیں گے.
بالکل.
اب ہمارے پاس ان کو مینج کرنے کے لیے, ان کو اسٹور کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اسٹور کیسے کریں ہم؟ ہمارے پاس صرف دو, ایک تربیلا ڈیم ہے اور ایک منگلا ڈیم ہے. اور جو تربیلا ڈیم ہے وہ سلٹ کی وجہ سے, اور منگلا ڈیم میں بھی کافی سلٹ آ چکی ہوئی ہے, حالانکہ اس کو ریز کیا گیا تھا مشرف کے دور میں اور اس کو تقریباً 3 million ایکڑ فیٹ پانی کی اسٹوریج بڑھا دی گئی تھی. ایون دین پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو اسٹور دا واٹر وہ تقریباً 30 دن کے لیے ہے. اور اگر یہی اسٹیٹس کو رہتا ہے تو 2025 تک جو ہے ہماری جو کیپیسٹی ٹو اسٹور واٹر ہے وہ 37% کم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں ملٹی پرونگڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوگی. ہمیں جو ہے فارسٹیشن کی طرف توجہ دینی ہوگی, ہمیں زیادہ پلانٹیشن کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ بارشیں ہمارے ملک میں ضرورت سے زیادہ ہوں. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم نے ایفیشنٹلی پانی کا یوز کرنا ہے, کم پانی کا استعمال کریں اور زیادہ ہم جو ہیں اس سے ڈویڈنڈز حاصل کریں, خواہ وہ خوراک کی صورت میں ہو, خواہ وہ صفائی کی صورت میں ہو, کسی بھی کے لحاظ سے بھی, اور کراپس کی پروڈکشن کے حوالے سے ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کون سی ٹیکنیکس استعمال کر رہی ہے. وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وہ جو जो वो कर रहे हैं वो हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। अब क्योंकि हम रिसर्च तो करते कोई नहीं है, उस वजह से हम अपने तो सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वो कर रहे हैं वो हम करना शुरू करते हैं। और इंडिया जो है, इंडिया रिसर्च वगैरह करता है और उन्होंने जो उनकी जो पर एकड़ यील्ड है वो हमसे ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है क्यों पीछे रह गए। हमारा जो फार्मर्स है को वो अभी भी कन्वेंशनल अप्रोच रखता है और वो पुराने अंदाज में ही वो इरीगेशन करता है। हमारे जो जो इस्तेमाल है पानी का, जब वेस्ट कर रहे होते हैं पानी, मीठा पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, पीने वाला पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल खौफ है खुदा नहीं होता। तो किसी किस्म की ना तो गवर्नमेंट की तरफ से गुबार होता है, ना अपने ना माँ बाप माँ समझाती है, ना बाप समझाता है, ना टीचर समझाता है, ना खुद अक्ल आती है।
बहुत ही बुनियादी सतह पे तवज्जो की जरूरत,
बुनियादी चीजें हैं। हमें चाहिए कि हमें जो घरों में और जो हमने अपने किचन में और जो हमने बाथरूम्स में कमोड्स वगैरह लगाए होते हैं, ये पानी का बड़ा ज़िया होता है। अब आप अगर जाएं जापान जाएं या किसी डेवलप्ड इकोनॉमीज के हाँ विजिट करें, तो वो उन्होंने अब इतने एफिशिएंट के कम पानी में आप नहा सकते हैं, कम पानी में आप अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकते हैं और बड़े बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, जहाँ पे हम नहीं वो कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे भी पानी की बचत बहुत ज्यादा हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है खालिद साहब इस पे। और जी
दूसरा जो है, दूसरा ये है कि बारिशों का जो पानी होता है हम उसको नहीं इस्तेमाल करते। जो छत का पानी होता है उसके लिए वो पानी जाया हो जाता है। जो पानी छत में आपके बारिश का पानी होता है या पूरे शहर में जो होता है, उसका वो पानी कहीं भी नहीं जाना चाहिए, नालों में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए एक डैम होना चाहिए हर शहर में और वहाँ पे वो पानी प्रिजर्व हो जाए।
लेकिन रावल डैम खुश्क हो गया, कुछ मालूम नहीं क्या।
रावल डैम में, रावल डैम में मैं आपको बता देता हूँ उसकी कहानी। मैं इस्लामाबाद में रहने वाला हूँ, वहाँ पे ये हुआ कि हमारे कुछ लोग होते हैं बाबदला, कुछ लोग होते हैं उनको हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हमारे एक डॉक्टर अब्दुल कदीर हुआ करते थे, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बनी गाला में घर बनाया। उनको देखा देखिए तमाम लोग जो हैं वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए, अब वहाँ पे मार्किस बन गई हैं। वहाँ पे बहुत कुछ यानी कि इतनी आबादी हो गई है कि वो अब जब पानी बारिश होती है तो पानी जो है उनके घरों में टच करता है। तो वो कहते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं उनको कहते हैं स्पिलवेज खोल दें आप, क्योंकि पानी जो है वो, लेकिन वो झील का नजारा करना चाहते हैं वहां से बैठ के। हालांकि वो कैचमेंट एरिया है, उस झील का कैचमेंट एरिया बनीगाला है। बनीगाला में अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, टॉप मैन ऑफ द कंट्री उसका भी घर वहीं पे है, वहीं पे लोगों ने घर बना लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कहा कि ये आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है, ये कैचमेंट एरिया था इस रावल डैम का, आपने क्यों बनाया। लेकिन उन्होंने भी जाते जाते उनके हक में वो एक डिसीजन दे गए थे कि अब इसको रेगुलराइज कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रावल डैम जो है वो अब हमारी जरूरियात को पूरा करना था, उसने ट्विन सिटीज को, और खानपुर डैम है एक, उसने करना था। अब ना खानपुर डैम में पानी होता है ना रावल डैम में होता है। रावल डैम में अगर पानी आता है तो वो कहते हैं स्पिलवेज खोलें, वो सिर्फ झील का नजारा करने के लिए वो लोग जो है अबव द लॉ या इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, उनमें पॉलिटिकल एंटिटीज भी हैं, तो वो सारी की सारी आके बैठी हुई। तो मैंने कहने का मतलब ये है जिन्होंने डिसीजन करना है वही इस मुल्क के इकोलॉजी के साथ, इस मुल्क के एनवायरमेंट के साथ, इस मुल्क के पानी के साथ वो खेल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान बना था 1951 में, पाकिस्तान की आबादी थी 34 मिलियन लोग थे, यानी पॉपुलेशन 34 मिलियन, अब तकरीबन 200 मिलियन चले गए हैं। उस वक्त जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी पानी की वो 5,000 क्यूबिक मीटर थी, अब जो है 1,000 क्यूबिक मीटर से भी कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड, इन्होंने बाहर से पढ़ाई की हुई है, मोस्ट ऑफ दी पीपल बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने सर्व करने की बजाय रूल किया है, एंजॉय किया है, और हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं।
बहुत ही ये एक ऐसी बात है कि फिर सिर्फ एलीट को पाकिस्तान में रहना चाहिए, बाकी लोग तो कहीं नकल मकानी कर जाएं, क्योंकि ना उनकी किसी ज़रूरत का किसी को एहसास है और ना उनके मुस्तकबिल की किसी को फिक्र है। आपकी बातों से बहुत ही गंभीर सिचुएशन सामने आ रही है, तो थोड़ा इस तरफ तवज्जो तो बहुत تھوڑی نہیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک افتخار صاحب سے ہماری بات نہیں ہو پائی ہے. نوید افتخار صاحب جو آپ نے سب وعلیکم السلام, بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو گئی اس پر. ابھی تک دیکھیے کہیں قصور نکلتا ہے ایلیٹ کلاس کا, کہیں قصور نکلتا ہے ان لوگوں کا جو شعور نہیں رکھتے, جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ پانی کی قدر کس طرح کی جانی چاہیے, اور ان کی تعداد شاید زیادہ ہے کیونکہ پانی ضائع کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا سیوک سینس کی کمی ہے؟ کیا بستیاں بسانے سے پہلے سوچا نہیں گیا کہ پانی کس طرح سے استعمال ہوگا اور کیسے اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے گا؟ کیا یہ معاملہ صرف پنجاب اور سندھ کا ہے؟ بلوچستان کو تو کوئی اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. میرے اتنے بہت سے سوال ہیں, تو اب آپ جو جس سوال کا چاہیں جواب دیجئے. یہ بتائیے کہ ابتدا کہاں سے کی جائے اور اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟
اچھا جی, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا, اور بہت ساری باتیں تو ہو چکی ہیں
جی.
اور کچھ میں جو بات جو کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے پہلے سوال کیا اور اس کے جی. بعد جو ہے وہ ہماری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی
جی, بالکل.
تو میں اس سے سٹارٹ کرتا ہوں جس میں سیوک سینس کی بھی بات ہے اور ان سارے مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ اور زیادہ واٹر کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے
جی.
تو ایک ایریا جس کو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں بہت, جس کے اوپر اب کام کرنے کی اہمیت بڑھ گئی ہے, وہ پاکستان میں اربنائزیشن ہے. پاکستان کے جو پھیلتے ہوئے شہر ہیں اور ان پلانڈ پھیلتے ہوئے شہر ہیں, کہ ہم شہروں کی آبادی جس طرح پھیل رہی ہے, انڈسٹریل زوننگ جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ صحیح طرح سے انفورس نہیں ہو سکا, اور اس سے ملٹیپل جو ہے وہ پرابلمس پیدا ہوئے ہیں, ملٹیپل مسائل اس میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں, جس کی میں صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا, جو جہاں پر ایک کچھ لوگ شکایات لے کے گئے کہ پانی کے مسائل جو ہیں وہ سندھ میں بڑھ رہے ہیں, تو اس نے کوئی تقریباً دریائے سندھ کے اندر جب سندھ ریور جو ہے وہ سندھ پروونس میں انٹر ہوتا ہے, تو اس کے بعد سے انہوں نے آلموسٹ کوئی 1500 ایسے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر میونسپل ویسٹ جو ہے وہ اس ریور کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اربنائزیشن بڑھنے سے, جو شہروں کے بڑھنے سے, یہ پانی کی ویسٹیج بھی بڑھی ہے اور وہ پانی کے اندر بھی جا رہا ہے. اور اس کے اندر ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کئی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں سکھر میں, جیسے میں نے خود جا کر وہاں پر دیکھا کہ ایک کلو میٹر اوپر جو ہے وہ ایک شہر کا پانی جو ہے وہ ویسٹ کا اسی سکھر کا جو ہے وہ دریا کے اندر گر رہا ہے, اور ایک کلو میٹر بعد جو ہے وہ سکھر کے لیے پانی نکالا جا رہا ہے. تو یہ جو اربنائزیشن ہے اس کے یہ جو سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی, کہ ہم نے شہر بساتے ہوئے, ہم نے شہروں کو بڑھاتے ہوئے, ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. تو جب اربنائزیشن بڑھتی ہے, شہر بڑھتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ طلب بھی بڑھ جاتی ہے, اور پانی کی جو ہے وہ فراہمی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ کراچی میں جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹس کے مطابق جو ہے وہ کراچی میں اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1100 ملین گیلن پر ڈے ہے, اور یہ وہ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے کمیشن میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کی گئی, اور اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ کراچی میں ابھی اس وقت کوئی 650 ملین گیلن جو ہے وہ پانی سپلائی کیا جا رہا ہے, اور اس 650 کا بھی ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہیں. اب سندھ کے اندر جیسے پہلے بھی ایک صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ پنجاب کے اندر تو بہت سارے لوگ پینے کے لیے گراؤنڈ واٹر بھی یوز کرتے ہیں, لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر بریکش ہے, وہ پینے کے قابل نہیں ہے. زیادہ تر سندھ کے اگر میں کہوں تو وہ بات درست ہوگی. جیسے کراچی کا سارا پانی جو ہے یہی سرفیس واٹر جو ہے وہ کراچی منتقل کیا جاتا ہے, وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے, جیسے دابے جی پمپنگ اسٹیشن ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو آگے پمپ کر کے شہر کو پہنچایا جاتا ہے. تو اب سندھ کے اندر یہ جو اربنائزیشن بڑھی ہے, شہر بڑھے ہیں, تو اب پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک انالیسس چاہیے کہ اب یہ بڑھتی ہوئی آبادی جائے کہ پینے والا پانی جو ہے وہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو اریگیشن میں, جیسے بہت سارے ایسٹیمیٹس ہیں کہ ابھی 90% جو ہے وہ اریگیشن میں چلا جاتا ہے, 5% جو ہے وہ انڈسٹریل ہے, 5% پینے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے بات اور اس مسائل کے اوپر اگر ہم کہیں کہ یہ مسائل کیسا پیدا ہوئے ہیں, تو جو پہلے بھی ایک کسی نے اسی پروگرام میں ذکر کیا کہ گورننس بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ہماری بہت ساری جب پانی کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا پیسہ چاہیے، ہمیں کتنا انویسٹ کرنا ہے، تو ہم ان لوپ ہولز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے جو ہمارے گورننس میں ویکنیسز کی وجہ سے جو پیدا ہو رہے ہیں. جیسے گورننس کے اندر میں اگر بات کروں تو ہم اس وقت اریگیشن کے نظام کی اگر بات کریں تو کتنا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو پروڈکٹیو یوز ہونا چاہیے تھا. جیسے سندھ کے اندر بہت سارے ایسے علاقہ جات ہیں کہ جہاں پر گنے کی کاشت کی جاتی ہے اور وہ واٹر سٹافڈ ایریا ہے، تو وہاں پر یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ گنے کی کاشت جو ہے وہ کسی بھی طرح ایک پروڈکٹیو جو ہے وہ کراپ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک گورننس کا ایشو ہے. اسی طرح جو ہے وہ باقی شہروں کے اندر جو گورننس کے مسائل پیدا ہوئے، اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شہروں کی جو حدود بندی کرتے ہیں جو ہمارا سینسس کے ذریعے کی جاتی ہے وہ ایک لمیٹڈ نمبر بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں پاپولیشن جو ہے وہ شہر بڑھ کے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب شہروں کو فنڈ دیے جاتے ہیں تو ان کو اس سینسس کے مطابق جو ہے وہ فنڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں شہر نے باقی سب لوگوں کو بھی پانی سپلائی کرنا ہوتا ہے. جیسے کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ اگر ہم 400 سے 500 ملین گیلن جو ہے وہ پانی دیتے ہیں تو جو لیگل کنیکشنز ہیں کراچی میں وہ جو ٹوٹل پانی کی کنزمپشن ہے اس کا جسٹ کوئی 60% ہے. تو 40% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اکاؤنٹ فار نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے اسی پانی سے وہ پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارے گورننس کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کراپ پیٹرنز کی پہلے بھی بات کی گئی کہ گنے کی بات ہوئی ہے، ہماری جو ہے وہ واٹر اسکیئرسٹی ہونے میں پاپولیشن گروتھ کی بھی بات کی گئی. سیوک سینس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس بات کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. ابھی آج کل اشتہارات بھی چل رہے ہیں، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک ہسٹری میں ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ پانی کنزرو بھی کرنا ہوتا ہے، پانی کو استعمال کرنا اچھے طریقے سے چاہیے. تو یہ یکدم چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے ایک ہمیں سیوک سینس کو انہینس کرنے کے لیے یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسکول سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسکول سے بچوں کو ہم پانی کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں. آج کل پاکستان میں اگر آپ بچوں کی جو ہے وہ جو بیگز ہیں اور وہ بستے دیکھیں تو اتنے بھاری ہیں کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن اس سارے کے اندر یہ جو سیوک سینس والی چیزیں ہیں وہ بہت حد تک مسنگ ہیں ہمارے اس تعلیمی نظام کے اندر سے. تو یہ تعلیمی نظام کی طرف سیوک سینس جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تعلیمی نظام ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. گورننس کے اندر جہاں اریگیشن کے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، جہاں واٹر سٹوریج کے اوپر ہم نے کام کرنا تھا وہاں ہم نے انویسٹمنٹس نہیں کی ہیں، وہاں ہم نے پریورٹی نہیں رہی ہے. اچھا اس کے بعد جب ہم انویسٹمنٹس پلان بھی کرتے ہیں، جیسے کنال لائننگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ کنال لائننگ سے واٹر سیو ہو جائے گا، واٹر کورسز کی لائننگ کرتے ہیں، تو ان لائننگ کے اندر بھی ہماری جو پبلک انویسٹمنٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اور زیادہ آپ فنڈز دیتے ہیں لیکن اور زیادہ جو ہے وہ وسائل کا جو ہے وہ ضیاع ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نہ صرف یہ ہے کہ یہ پانی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان گورننس چیلنجز جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس پروگرام میں پہلے بات ہوئی کہ جو نیشنل واٹر پالیسی ہے جو 2018 کی، وہ اس کے اندر یہ کوئی پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے لیکن بہت حد تک اس نے مسائل کی بڑے اچھے طریقے سے نشاندہی کی ہے. اور ان مسائل کی نشاندہی میں پہلی دفعہ ہم نے ایک نیشنل لیول کا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر کنسنسس ہوا ہے اور اس لیے وہ اہمیت کا حامل ہے. اور آبویسلی جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے اندر اور بھی ہم کمیاں تلاش کریں گے اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے انہوں نے پانی کے اندر اربن کے اوپر جیسے میں زیادہ کام کرتا ہوں تو جو ہمارے جو ٹریڈیشنل گورننس سٹرکچر ہیں وہ بہت بیوروکریٹک ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم کرتے بھی ہیں، اسکیمس بناتے بھی ہیں، ایک اسکیم کے اوپر ملٹیپل اسکیمس بن جاتی ہیں. آپ نے پائپس کو ریپیئر کرنا تھا لیکن آپ نے فنڈز بھی جاری کر دیے اور کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ پائپ تو جاری نہیں ہوئے، کسی نے آ کے ریپلیس ہی نہیں کیا. تو وہ جو کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہے واٹر کے اوپر، واٹر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامن پول ریسورس ہے، تو جو کامن پول ریسورس ہوتا ہے اس کی گورننس بھی کلیکٹیو ہوتی ہے. چاہے تو ہم اریگیشن کی طرف اگر موو کریں, ہم ڈرنکنگ واٹر کی طرف موو کریں, تو جب تک ہم لوکل کمیونٹیز کو, لوکل اسٹیک ہولڈرس کو ایک اچھے طریقے سے اس پروسیس کے اندر شامل نہیں کرتے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں.
لوکل جو انٹیلیجنس ہے, جو ان کی دانش ہے, اسے تو استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. اتنی گھمبیر باتیں ہیں, آپ یقین کریں کہ پروگرام میں میں وقفہ نہیں لے سکی, میں اپنے گیسٹ سے دوسرا سوال نہیں کر سکی, اور ابھی تک اس پر بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں. میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ جیسے برینز میرے ساتھ ہیں, بہت میرے ویلیویبل گیسٹس ہیں, اور ان کی تجاویز یقیناً بہت ہی اہمیت کی حامل ہوں گی, تو تھوڑا سا پروگرام کو واپس بگننگ کی طرف لاتے ہیں. اور میں اپنے ہر گیسٹ سے چاہوں گی کہ جب ایک ملک میں اتنا بڑا بحران منہ کھولے کھڑا ہے اور بالکل اس کا احساس نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کو چونکہ ادراک ہے, آپ اس کی تہ تک پہنچے ہیں آپ سب لوگ, تو اپنی کوئی نہ کوئی ایک ایسی تجویز ضرور دیجیے میرے پروگرام کے ذریعے, تاکہ اگر کوئی اسے سن رہا ہے تو اس طرف توجہ کرے اور سمجھے کہ وہاں برینز موجود ہیں. پاکستان میں برینز کی کمی نہیں, اور لرنڈ لوگوں کی کمی نہیں, تجاویز کی کمی نہیں, صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں گردیزی صاحب کے پاس واپس آتی ہوں. تو گردیزی صاحب, آپ نے ذکر کیا تھا, محمود گردیزی صاحب, کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں بنائے جا رہے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. پھر ڈاکٹر فضلدہ نے زمینی پانی کو محفوظ بنانے کی طرف توجہ دلائی. خالد صاحب نے بہت بہت کھل کے کہا کہ جو لوگ ریسورس فل ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں عام لوگوں کے مسائل کی طرف دیکھنے کی. اور نوید افتخار نے صاف کہا کہ ہم لوگوں میں سینس ہی نہیں ہے. تو آئیے ایک ایک تجویز ضرور دیجیے میرے پروگرام میں, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے جو وقت صرف کیا اس کا کوئی واقعی نتیجہ نکلا. تو گردیزی صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. جی, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, ضرور کچھ کہیے.
جی, یہ
جی
دنیا پوری میں پاکستان چوتھا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو ہمارا جو پانی جو فلڈ واٹر ہے, جو ہمارا ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی ضائع ہو جاتا ہے, وہ 29 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی ہے وہ ہم ضائع کر لیتے ہیں. اس وقت جو اگر ہم سارے لوگ اپنے ایمان کا ایک حصہ بنائیں, اپنے اپنے انڈیویجلی اپنے گھر کو لے لیں, کہ ہم اپنا ایک ماتو بنا لیں, ایمان کا حصہ بنا لیں, کہ ہم نے آپ اگر پانی کل میں مطلب ڈیلی اگر 20 گیلن یوز کرتا تھا تو میں اس کو 10 گیلن پر لے آؤں, میں پانی ویسٹ نہ کروں, اور میں اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کروں, اور جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے اس کو اپنے گھروں سے شروع کریں, کہ اگر ہمارے پاس پودے لگے ہوئے ہیں, سبزی ہے, کچھ ہے, تو ہم ڈرپ اریگیشن اس طرح سے اگر ہم پانی دیں پودوں کو, اور عام زمین کو ہم پانی جو ہے ڈبو دیتے ہیں پوری زمین کو, وہ اگر چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے ہمارا پانی امیڈیٹلی ہم کافی حد تک سیو کر سکتے ہیں. اور یہ انڈیویجل اپنے گھروں سے یہ ایکسرسائز شروع کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 70 سالوں میں آج تک کوئی پازیٹیو میسج ڈسکشن کا نہیں ملا کہ جس سے قوموں کی تعمیر کا ایک راستہ جو ہے وہ متعین کیا جا سکے. وہ تو ہے نہیں, ہمیں انفرادی سطح پر کوشش کرنی ہوگی, اور انفرادی سطح پر کوشش کریں گے تو 2025 جو ہمارے سروں پر کھڑا ہے, ہم کچھ اچھی خبر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکیں گے.
بہت بہت شکریہ محمود گردیزی صاحب. اور ڈاکٹر فضلدہ, آپ نے بہت ہی خطرناک بات بتائی ہے کہ آرسینک اتنا زیادہ پاکستان کے زمینی پانی میں شامل ہو جاتا ہے, تو کچھ کہیے کہ کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ.
دیکھیں, سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے, پہلا قدم جو ہے وہ لیگل فریم ورک کا ٹھیک ہونا ہے. ایک لیگل فریم ورک بنے جو کہ گراؤنڈ واٹر کی گراؤنڈ پروٹیکشن, ریگولیشن, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں. پنجاب کے اندر آلریڈی ایک ڈرافٹ بل سرکولیٹ ہو رہا ہے, ہم نے بھی اسے دیکھا ہے, لیکن جیسے واٹر پالیسی, نیشنل واٹر پالیسی میں بہت سارے مسائل ہیں, اس بل کے اندر بھی ایک کلیئر
کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے کہ گراؤنڈ واٹر رائٹس کیا ہوں گے, ایگریکلچر کیا استعمال کر سکتا ہے, پرائسنگ کیا ہوگی, انڈسٹری کیا استعمال کر سکتی ہے. اس وقت انڈسٹری بھی فری پانی استعمال کرتی ہے, تو جتنا ان کی جو کاسٹ ہے پانی نکالنے کی بس اتنی ہی آتی ہے جتنا وہ بجلی یا ڈیزل کے لیے پے کریں اس کو زمینی پانی کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ایک لیگل فریم ورک کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لیگل فریم ورک ایگزٹ کرتا ہے وہ 1882 میں انگریزوں نے بنایا تھا. ہم اسی فریم ورک کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں, اور 1882 میں انگریزوں نے یہ ڈیفائن کیا تھا جو بڑے صغیر میں حکومت تھی, انہوں نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کی جو جس کی زمین اگر میں ایک کنال زمین میری ملکیت میں آتی ہے اس کے نیچے میں پانی نکال سکتی ہوں, تو زمین کے رائٹس کو پانی کے رائٹس کے ساتھ ٹائی کر دیا. آج بھی ہم اسی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن جیسے کہ ہمارے دوسرے والی گیسٹ نے بتایا کہ گراؤنڈ واٹر ایک کامن پول ریسورس ہے, اور اگر ہر بندہ اپنی زمین کے نیچے تو سارا زمینی پانی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, ایکوفر تو میری ایک کنال کی زمین اور میرے نیبر کی ایک کنال کی زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ تو کامن ہے, میں زیادہ نکالوں گی تو میرے نیبر کے لیے کم رہے.
بالکل بالکل, تو اس میں توازن ضروری ہے.
تو سب سے پہلے میری سجیشن یہ ہوگی گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے لیگل فریم ورک بنایا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی ایگریکلچر کی پرائسنگ پالیسیز اور انسینٹیوز کو پہ نظر ڈالنی چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے بہت سارے ایگریکلچرل انپٹ جو کہ ہم نے زراعت کو انسینٹیو دینے کے لیے سبسڈائز کیے ہوئے ہیں, وہ بھی انڈائریکٹلی زمینی پانی کا اور پانی کا, زمینی ہو یا سرفیس واٹر ہو, دونوں طرح کے پانی کا استعمال بڑھاتے ہیں. ہم نے فرٹیلائزر کی سبسڈی.
جی ڈاکٹر صاحبہ, میرے پاس ٹائم کم ہے بہت, جی اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا. جی تو آپ کا
بالکل, تو میرا جو یہ ہوگا وہ یہ ہوگا مشورہ کہ ہمیں اپنی ریگولیشن کو دیکھنا چاہیے گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے, اور خاص طور سے انڈسٹریل یوز کو دیکھنا چاہیے.
بالکل,
اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی ایگریکلچر کی اور پانی کی پرائسنگ پالیسیز کو دیکھنا چاہیے کہاں ہماری یہ پالیسیز انسینٹیوائز کرنی ہے.
بالکل ٹھیک,
زیادہ سے زیادہ پانی ایکسٹریکٹ کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضیلدہ نبیل آپ کا. اور جی خالد صاحب ایک منٹ میں,
جی
آپ بہترین بات کیجیے گا. جی
ان پر مزید ایسے ہی دوں گا کہ ٹائم بھی تھوڑا ہے.
جی
کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر دریا چنار میں اور جیلا میں فلڈ آتا ہے,
جی
یا وہ جو دوا ہم نے انڈیا کے سپورٹ کچھ کر دیے ہیں تو وہ پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں فلڈ کے دنوں میں پاکستان کی طرف, تو ہمارے پاس جو پرانے دریا تھے ان کے بیڈز اویلیبل ہیں, اس میں دریا تبھی آتا ہے, ستلج آتا ہے اور راوی آتا ہے. تو اگر وہ پانی ہم ان دریاؤں میں ڈائیورٹ کر دیں سیلاب کا پانی, تو یہ ہمارے پاس سینڈ ڈیمز کی شکل میں پانی محفوظ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں سینڈ بھی ہے اور وہ پانی کو جذب کر لے گی, وہیں پہ پانی کھڑا رہے تو وہ جب جذب کر لے گی تو پانی کا جو لیول ہے زمین میں وہ اوپر آ جائے گا,
بہتر ہو جائے گا
کی زمینوں کی کاشتکاری کے لیے وہ اویلیبل ہوگا. تو یہ تو ہمیں جو پانی ضائع کرتے ہیں, ہمیں جو دریا کے بیڈس ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں وہاں پہ ہمیں ڈائیورٹ کر دینا چاہیے پانی کو. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ جو مادہ ٹیکنیکس ہیں جو ڈیولپ اکانومیز میں استعمال ہو رہی ہیں, اور فلڈ اریگیشن کے فوراً ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے, بلکہ جو فلڈ اریگیشن کرتے ہیں
جلدی
اس کو گریجولی ختم کر دیں, اور اگر ایک ٹائم فریم دیں اس کے بعد, اس ٹائم فریم کے بعد اس کو آپ کرائم ڈکلیئر کر دیں کہ جی فلڈ اریگیشن نہیں اندازہ کر سکتے, تو وہاں سے جو پانی آپ کو ملے, اور پھر پانی کی باقاعدہ قیمت جو ہے وہ ہونی چاہیے, جو پانی مفت کا پانی نہیں ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے کسانوں کو بھی, جیسے انپوٹس میں جیسے
علی صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. جی
سینٹرس میں جو پانی کا استعمال کرتے ہیں اس کی بھی پراپر ہمیں قیمت دینی,
بہت شکریہ.
جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کے جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہم انویسٹ کر سکیں.
بہت شکریہ خالد مصطفیٰ آپ کا, اور نوید افتخار صاحب بہت بہت شکریہ. میں آپ سے آخری آپ کے کلمات نہیں لے سکی کہ آپ مجھے کوئی اچھی تجویز دیتے, لیکن بہت سی تجاویز آپ نے اپنی گفتگو میں ہمیں دی ہیں. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا. پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد, انجینئر زبیر طیب. مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان نے سن 2019 میں خطرات سے متعلق امریکی سینٹ میں رواں ہفتے پیش کی جانے والی رپورٹ میں پاکستان میں عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانے کی موجودگی کے دعوے کو بے جواز اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بیانات سے خطے کے امن و استحکام کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد جلیل کی ہے.
سینٹ کی کمیٹی میں 2019 میں خطرات سے متعلق ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے پاکستان پر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے کا الزام عائد کیا, اور ان کے بقول ان مبینہ ٹھکانوں کا مقصد بھارت, افغانستان اور امریکہ کے مفاد کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرنا ہے. امریکی عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان افغان امن کوششوں کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے بیان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آج افغان امن و مصالحت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کی طرف سے ادا کیے جانے والے کردار کو امریکی قیادت بشمول صدر ٹرمپ نے بھی تسلیم کیا ہے.
We have raised the DNI's statement with the US side, stressing that such controversial statements are counterproductive.
ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے بیان کا معاملہ واشنگٹن کے ساتھ اٹھایا ہے, اور یہ واضح کیا ہے کہ ایسے متنازع بیانات کے نتائج نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ترجمان محمد فیصل نے مزید کہا کہ ایسے بے بنیاد بیانات کی وجہ سے خطے کے امن و استحکام کی کوششوں کے لیے مضر ہو سکتے ہیں, اور ترجمان کے بقول ان سے اجتناب ضروری ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے سوال کے جواب میں کہا,
تمام میڈیا کو ایڈوائز کروں گا کہ بڑا محتاط ہو کے چلیں. ایک پازیٹو ماحول ہے, پازیٹو موومنٹ ہے, چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, بہت مشکل اور نازک معاملات ہیں.
دوسری طرف افغانستان سے متصل پاکستانی سرحد کے پار شدت پسند گروپ داعش کی مبینہ موجودگی سے متعلق بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا,
اگر رائز آف داعش جو پاکستان کے بارڈرز جو متصل ہیں پاکستان اور افغانستان میں, وہاں ہمارے لیے ایک میٹر آف گریو کنسرن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے.
محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ نفیسہ خود بھائی.
پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز کہتے ہیں کہ پاکستان نے جنگجوؤں کے لیے ناممکن بنا دیا ہے کہ وہ اس کی سرزمین سے پڑوس ملکوں میں حملہ کریں.
ہم نے فینسنگ شروع کر دی ہے کہ کوئی جا ہی نہ سکے ادھر سے. یہی بات ہم افغانستان کے لوگوں کو کہتے ہیں, فینسنگ میں مدد کریں تاکہ دونوں طرف سے جب بارڈر کو ریگولیٹ کر لیں گے, بارڈر مینجڈ کر لیں گے, اس کے بعد ہم فرنٹیئر کورٹ کے ونگز وہاں پوسٹ کر دیں گے, اس کے بعد ہم گراؤنڈ سے رڈار لگا رہے ہیں. ہماری یہ نیت اس سے اندازہ لگائی کہ ہم کتنا سیریس ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہماری سرزمین کسی حالت میں بھی, چاہے وہ انڈیا کی طرف ہو یا اس طرف افغانستان کی طرف ہو, ہماری استعمال نہ کی جائے.
ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان نے تمام طالبان کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا ہے.
ایوری طالبان وائدر ہی از ورکنگ اگینسٹ افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان ورکنگ اگینسٹ پاکستان, آل آر اینیمی, اور ہم نے ان کو ختم کر دیے. ہم نے امریکن فرینڈس کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی طالبان گروپ ہمارے طرف ہیں, ہمیں ان کی لوکیشن بتائیے, اینڈ وی ول امیڈیٹلی گو اینڈ ڈسٹروائے دیم.
دوسری طرف امریکی دفتر خارجہ میں خفیہ معلومات اور تحقیقات کے سابق افسر ماروین وائنبام, جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں یہی رٹ لگائی ہے.
That's something they've been saying for a couple of years. That very same line, it never changes.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ابھی بھی لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیموں کو پالا ہے جو افغانستان اور بھارت میں استعمال ہوتے ہیں, جبکہ حقانی نیٹ ورک اور کوئٹہ شورا کے ساتھ بھی ان کے دیرینہ تعلقات ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستانی افواج کے خلاف بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کی مدد کی ہے کہ وہ طالبان کو میز پر لائیں,
اور پھر ایسی موقع پر ایسی سیٹ بنانے کا مطلب ہے کہ یہ اس سے اس کو نیگوشیشن کو دھچکا لگے گا, پرابلمز ہوں گی.
بریگیڈیئر حارث کی اس بات سے وائن بام اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار صدر ٹرمپ غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہیں.
Well, I agree. The U.S. blows hot and cold with Pakistan.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود صدر ٹرمپ اور دیگر امریکی اہلکار پاکستان کے ساتھ وقتاً فوقتاً سخت لہجہ استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر پاکستان تعاون نہیں کرنا چاہتا تو وہ امریکہ کے لیے حالات مشکل کر سکتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.